الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوا کرتا ہے اور اسلامی سال کے کا آخری اور اختتامی مہینہ اور شہر اور ماہ ذوالحج کا مہینہ ہوا کرتا ہے. مہینوں کی یہ جو تقسیم اور ترتیب ہے یہ اللہ کی نازل کردہ اور اتاری ہوئی ہے. یوں تو اسلام سے پہلے بھی شمسی اعتبار سے بھی عیسوی تاریخ کے حساب سے بھی مہینوں کی تقسیم 12 ہی ہے اور سال کا کل دورہ جو ہوتا ہے وہ 12 مہینوں پر مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے آیت کے اندر قرآن کریم کی آیت بنا کر یہ مضمون جو اتارا ہے یہ مضمون جو بیان کیا ہے کہ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے, وہ 12 سے گھٹ کر 11 نہیں ہو سکتے اور 12 سے بڑھ کر کے 13 نہیں ہو سکتے. اس مضمون کے اتارنے میں ہم کو یہ سبق اور یہ تعلیم دینا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے مسلم ہیں اور تم کرتے آ رہے ہو اس کو مذہب کی اور اسلام کی اور قرآن کی بات سمجھ کر اگر تم ماننے لگو تو یہی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے. اس سے پہلے بھی یعنی جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوگوں کے پاس ترتیب اور تقسیم 12 مہینوں ہی کی تھی, لیکن جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد بھی تقسیم اور ترتیب 12 مہینوں ہی کی ہے تو فرق کیا ہوا؟ جس کی بنیاد پر ہم ایمان والے اور ہماری خصوصیت ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارا ان مہینوں پر اس آیت کی وجہ سے اور اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے ایمان ہوگا, تو اس ایمان کی برکت سے پہلے حاصل ہونے والی باتوں ہی پر ہمیں اجر ملنے لگے. یہ اس امت پر اللہ پاک کا خاص فضل ہے اور اللہ پاک اس امت سے اور اپنی مخلوق سے چاہتے یہی ہیں کہ جو تم کو کرنا ہے وہ تو کر کے ہی رہو گے. انسانوں کی جو ضرورتیں انسانوں سے جو وابستہ ہیں لگی ہوئی ہیں وہ ضرورتیں وہ بہرحال پورے ہو کر کے رہیں گے, لیکن ان کے لیے ان کے پورا کرنے میں وہ طریقہ اختیار کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے. اور اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اور خاص تعلیمات بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے جو قمری حساب کے اور اسلامی مہینے کہلاتے ہیں ہر مہینے کے تواریخ کی تاریخوں کی جو تعداد ہے وہ 29 سے 30 بتائی گئی ہے. یعنی شمسی حساب سے قمری حساب اس معنی کر مختلف ہے کہ اس کا مہینہ 29 سے گھٹ کر 28 کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک مہینہ ہوا کرتا ہے ہر سال, اور اس کا مہینہ 30 سے بڑھ کر 31 کا بھی ہوا کرتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے. لیکن اسلامی مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو وہ 30 کا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, تین مرتبہ ہاکذا آپ نے ارشاد فرمایا. پہلی دفعہ ہاکذا میں آپ کا اشارہ تھا یوں یعنی 10, پھر دوسری دفعہ اشارہ تھا یوں ہاکذا, اور پھر تیسری دفعہ آپ کا اشارہ تھا ایک انگلی کا کم کرنے کے ذریعے 9, 10 10 9 یعنی 29, اور پھر آپ نے یوں بھی فرمایا آخر میں اگر 29 کا نہ ہو تو 30 کا, 30 کا نہ ہو تو 29 کا. دو ہی اشارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے عبادات کی کچھ خصوصیت یہ ہے کہ عبادتیں کسی مہینے کے ساتھ کسی موسم کے ساتھ خاص ہو کر کے نہیں رہ جاتی. مثلا رمضان کا مہینہ, رمضان کے روزے ہیں, مثلا حج کا موسم ہے, مثلا قربانی کے ایام ہیں, مثلا تشریق کے ایام ہیں, مثلا محرم کا مہینہ ہے, حرمت والے مہینے ہیں جن کو اللہ پاک نے خصوصیت سے نوازا ہے. جیسا کہ اس کا ذکر ابھی آئے گا. یہ خصوصیتیں کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہو جاتی کہ یہ دن مثلا رمضان کا مہینہ گرمی ہی کے دنوں میں آئے گا, یا رمضان کا مہینہ سردی کے دنوں ہی میں, سردی کے موسم ہی میں آئے گا, یا بارش کے مہینے ہی میں آئے گا, یا بہار کے موسم ہی میں آئے گا. اسی طرح حج کا موسم وہ بہار کے موسم میں یا ٹھنڈے دنوں کے اندر نہیں آئے گا کہ لوگوں کو عبادتوں کے اندر سہولت ہو, بلکہ یہ دنیا بھر کے انسانوں کے فائدے کی خاطر اتارا گیا مذہب ہے, اور ان سے ان کے لیے آسانیاں بھی رکھی گئی ہیں, اور ان سے کلفتوں اور قربانیوں کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں اس کو برتو اور اس کا شکر ادا کرو, اور تم سے جن قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے ان قربانیوں کو انجام دو, اور اللہ کی راہ میں قربانی دے کر کے اللہ کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرو اور اس کا اجر بھی حاصل کرو. ورنہ اگر قمری کے بجائے شمسی حساب کو اپنایا جائے گا تو ہوگا یوں کہ عبادتیں وہ موسموں کے ساتھ خاص ہو جائیں گی. رمضان کے روزے اگر کسی انگریزی مہینے کے حساب سے, شمسی مہینے کے حساب سے مئی اور جون کے اندر آنے لگے تو یہ تو گرمی کے مہینے ہوئے, یا مختلف جگہوں کے اعتبار سے جو گرمی کے یا سردی کے ایام ہیں وہ اگر متعین کر دیے جائیں تو ہر سال جب سے قرآن نازل ہوا تب سے قیامت تک روزے جو لوگوں پر فرض ہوں گے وہ مخصوص ایام ہی میں ہوں گے. لیکن اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قمری مہینوں کے حساب کو لوگوں پر اس کی تعلیم کو فرض کفایہ قرار دیا, اور اس کے حساب کو مسنون قرار دیا, اور اسی پر عبادات کا مدار رکھا, اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر رہنے والے انسانوں کو راحتیں بھی ملیں گی, دنیا بھر کے اندر رہنے والے انسانوں سے قربانی کا مطالبہ بھی ہوگا. روزے سردی کے موسم میں بھی آئیں گے, گرمی کے موسم میں بھی آئیں گے, بارش کے موسم میں بھی آئیں گے, پتجھڑ اور بہار کے موسم میں بھی آئیں گے. اسی طرح دوسری اور عبادتیں ہیں وہ بھی ہر موسم میں انسانوں کو انجام دینے کا موقع ملے گا, اور نہ صرف ایک دیش اور ایک ملک میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ بات ہوگی بلکہ دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں انسان اور آدمی بستے ہیں, اللہ کی مکلف مخلوق بستی ہے, وہاں وہاں کے لیے یہ ضابطہ اور قاعدہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی عبادت, ہر قسم کی عبادت ہر موسم میں ادا کرنے کا موقع ملے گا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے مہینوں کی جو گنتی 12 متعین فرما دی وہ قمری گنتی ہے, اور قمری حساب سے ہی اس کو ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے, اور اس تعلیم کا تعلق یاد رکھنے اور حفاظت کرنے اور اشاعت کے اعتبار سے سب لوگوں کا کام نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ہے. اگر کچھ لوگ بھی اس کو انجام نہیں دیں گے تو چونکہ یہ اسلام کا حکم اور تعلیم مٹ جائے گی. اس حساب سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حساب یاد رکھنا قمری مہینوں کا یہ فرض کفایہ ہے, یعنی اگر کوئی امت کے کچھ افراد یاد رکھ لیتے ہیں تو سب پر سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھتا ہے تو سب کے سب اللہ کے عذاب و وبال کا شکار ہو سکتے ہیں. الغرض ان 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے بعض مہینوں کو خصوصیت اور امتیاز اور احترام بخشا ہے, جیسا کہ آگے آیت کریمہ کے اندر ہے منہا 4 حرم, ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا مطلب ہے احترام. احترام کس چیز کا ہے؟ ان مہینوں کے اندر اللہ کے اس کو امتیاز بخشنے, مخصوص کرنے کا احترام کرنا ہے. وہ کس معنی کر کہ ان مہینوں کی جو خاص اعمال مسنون اعمال ہیں ان مہینوں میں وہ اعمال انجام دیے جائیں, یہی ان کا احترام ہے. اور عامتاً سال کے 12 مہینے اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر جن گناہوں سے بچنا ہے ان مہینوں کے اندر ان سے بچنے کے اہتمام کو بڑھا دینا, یہی ان کا احترام ہے. اللہ نے ان 4 مہینوں کو جو مختص کیا وہ ہے رجب, اس کے بعد ذیقعد, ذیلحج اور محرم, یعنی اس طرف سے ایک مہینہ, پھر رمضان اور شوال کا گیپ دے کر کے مسلسل 3 مہینے احترام والے ہیں. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت مسلم تھی, یعنی سب اس کا احترام کرتے تھے, اور احترام ہی کی وجہ سے جیسا کہ ان کا مزاج تھا لڑائی جھگڑے کا عربوں کا, وہ لوگ لڑائی جھگڑے کے ہوتے ہوئے بھی اپنی جنگوں کو موقوف کر دیتے تھے اگر یہ مہینے اور یہ ایام ان دنوں میں آ جاتے تھے. مثلا ان کی لڑائی شروع ہوئی شوال میں, یا لڑائی شروع ہوئی رمضان میں, اور آ گیا ذوالحج یا ذیقعد یا محرم کا مہینہ, تو پھر وہ اس کو روک دیا کرتے تھے, لڑائیوں کا سلسلہ موقوف ہو جاتا تھا, اور یہ سب عربوں کے نزدیک یہ بات مسلم تھی. تو جس چیز کے وہ دلدادہ تھے یا جو صفات ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھیں, جس کے لیے وہ انتقام کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے, ان صفات تک سے وہ باز آ جایا کرتے تھے ان مہینوں کے احترام میں. تو پہلے بھی یہ کام وہ انجام دیتے تھے لیکن اسلام کے آنے کے بعد بھی ان کو یہ کام انجام دینا پڑا. فرق یہاں آ کر پڑا کہ اللہ کے احکام کے نازل کرنے کے بعد جس نے ان کی حرمت کو تسلیم کیا وہ ماجور ہوا, اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوا, اور جو اس سے پہلے ان کو مانتا تھا, اس کو تسلیم کرتا تھا اور اس کے مطابق عمل کرتا تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا, اس کی وجہ سے یہ عمل نیکی ہونے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں لکھے جانے کے قابل نہیں تھا. باقی رہی ہے کہ اللہ نے ان چار مہینوں ہی کو خصوصیت کیوں بخشی ہے, دوسرے اور مہینے بھی تھے, احترام والا مہینہ کیوں کہا ہے, اس کی وجہ حقیقی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. کیونکہ سارے اوقات, سارے مہینے, سارے لمحات اور سارے ایام اور سارے دن اور رات یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف فرمائے. جیسے اللہ نے دنوں کے اندر جمعے کے دن کو فضیلت بخش دی, افضل قرار دیا, راتوں کے اندر شب قدر کو افضل قرار دیا, کتابوں کے اندر قرآن شریف کو افضل قرار دیا, مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کو افضل قرار دیا, اعمال کے اندر مختلف اعمال کو مختلف لوگوں کے حساب سے افضل قرار دیا, کسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو افضل قرار دیا, کسی کے لیے جہاد کو افضل قرار دیا, کسی کے لیے والدین کی خدمت کو افضل قرار دیا. یہ سب اعمال کی افضلیت کا جو ذکر احادیث شریفہ کے اندر آتا ہے یہ لوگوں کے مختلف حالات کے لحاظ سے آتا ہے. جس آدمی کے اندر جس عمل کی کمزوری یا جس کی کوتاہی نظر آتی ہے اس کوتاہی کا دور کرنا ہی اس کے لیے افضلیت کا سبب بنتا ہے. جو والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے افضل عمل یہ ہوگا کہ وہ فرمانبردار بن جائے, جو بزدل ہو اس کے لیے افضل عمل یہ ہوگا کہ وہ مخالفوں کے آگے کھڑا ہو جائے, جانبازی کا مظاہرہ اور دلیری کا مظاہرہ کرے, اور جو جس عمل کے اندر اپنی جس صفت اور جس جذبے کے اندر کمزور ہوگا, بزدل ہوگا, کوتاہ ہوگا, اسی حساب سے پھر اس کے لیے افضلیت کا عمل منتخب کیا جائے گا. تو روایات کے اندر جو لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ فیصلے دیے گئے کہ تمہارے لیے یہ افضل ہے, تمہارے لیے یہ افضل ہے, وہ اعمال میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تو اس عمل کو افضل قرار دے رہے ہیں, دوسری جگہ اس عمل کو افضل قرار دے رہے ہیں. ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بھی افضل وہ بھی افضل تو دونوں میں سے کون افضل, جب دونوں ہی افضل تو پھر دونوں کے افضل ہونے کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا. اصل یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے ہی افضلیت کا مدار ہوا کرتا ہے, اور اکثر و بیشتر حضور کے فیصلے اسی قاعدے کی بنیاد پر اسی اصول کے تحت برآمد ہوا کرتے تھے, حضور ارشادات صادر فرمایا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو جو حرمت بخشی ہے, اور ان 4 مہینوں میں سے بھی بعض ایام کو جو حرمت بخشی ہے, اس کی حقیقی وجہ اللہ کو معلوم ہے. وہ اس کی حکمت کو ضرور, اس کے اندر حکمتیں ہوں گی, وہ اس کی حکمت کو جانتے ہیں. بندوں کا ان حکمتوں کو نہیں جاننا ان کے لیے مضر نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا کام کا اصول اس بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور اپنی کتابوں کے اندر بارہا انہوں نے اس کو لکھ لکھ کر دہرایا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال یہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, اور یہ عمل افضل کیوں ہے, وہ عمل افضل کیوں ہے. تو اس قسم کے سوالات کا ہزاروں نہیں لاکھوں بھی اگر سوالات ہوں تو اس کا ایک اصولی جواب یہ ہے, آدمی یہ سوچے کہ اس سوال کا جو جواب ہوگا کیا وہ جواب یا وہ سوال مجھ سے کیا جائے گا, اور اس جواب کا مجھ سے مطالبہ ہوگا یا نہیں. اگر اس کا مطالبہ اس سے ہونے والا نہیں ہے تو پھر بندہ ان کاموں کے اندر لگ جائے اور ان کاموں کی طرف فکر اور ان کا اہتمام کرنے لگے جن کا اس سے مطالبہ ہونے والا ہے. کیونکہ جو ضروری باتیں اللہ کو بتانی تھی اس میں اللہ نے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی, جو ضروری باتیں امت کو تعلیم دینی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسانی میں کوئی کوتاہی نہیں کی, تو جس کی ضرورت نہیں تھی اس کے پیچھے پڑ کر کے ہم کو کون سا فائدہ حاصل ہونے والا ہے. تو یہ بیجا سوالات, غیر ضروری لایعنی جو سوالات یا وساوس اور شبہات ذہنوں میں ابھرتے ہیں ان کا ایک اصولی جواب یہی ہے, اور ان وساوس کے ذہن میں آتے ہی یہ سوچنا ہمارا کام ہے اور ہمارے لیے اس کی تعلیم ہے کہ ہم ان کے مطالبہ کیے جانے یا نہ کیے جانے کے بارے میں سوچیں کہ ان کا مطالبہ اگر ہے تو ضرور ہم کو اس کا جواب معلوم کرنا ضروری ہے, اور اگر ہم سے وہ باتیں پوچھی جانے والی نہیں ہیں تو پھر ان لایعنی سوالات میں پڑھ کر کے خامخواہ اپنے ذہن کو وساوس میں الجھانا کوئی دانشمندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے. الغرض ماہ محرم کے حوالے سے دو باتیں قابل ذکر ہیں, دو باتیں مسنون قرار دی گئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کو مسنون قرار دیا, اور عاشورے کا دن ویسے بھی مقدس دن ہے. ایک تو 12 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا, پھر اس میں سے 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے, عاشورے کے معنی آتے ہیں 10واں دن یا رات یا 10واں وقت اور لمحہ, کیونکہ یہ 10ویں تاریخ کو آتا ہے, اسی لفظی مناسبت سے اس کا نام عاشورہ ہے. تو اس دن کے تقدس پہلے سے مسلم ہے, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں اور ان کے اوقات اور ان کے زمانوں کے اندر بھی اس کا تقدس اور اس کی عظمت مسلم تھی. لوگوں کے اندر اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس دن کی جو عظمت ہے وہ عظمت گزشتہ امتوں کے رسولوں کے ساتھ جو خاص واقعات پیش آئے ہیں شاید اس کی وجہ سے ہے. مثلاً بعض بہت ہی ضعیف بلکہ موضوع روایتوں کے اندر اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ عاشورے کے دن حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تھا, عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ کو گلزار بنایا گیا, باغ بنایا گیا تھا, اور ان کے اوپر اس آگ کو سلامتی والی اور ٹھنڈی بنا دیا گیا تھا. اسی طرح مختلف انبیاء کرام کے ساتھ جو حالات پیش آئے جو ان پر انعام کے قبیل سے ہیں, جو ان پر نعمتوں کے حوالے سے سمجھی جاتی ہیں, وہ نعمتیں اور انعامات اس دن کیے گئے, اس کا ذکر ملتا ہے. تو لوگوں میں یہ روایتیں پھیلی ہوئی بھی ہیں, اور اس کے صحیح احادیث ہونے ہی کے حوالے سے اس کا چرچا بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ساری باتیں بے اصل ہیں. صرف دو باتیں بلکہ تاریخی حوالے سے صرف ایک بات احادیث شریفہ کے اندر ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ نے عاشورے کے دن ہی نجات عطا فرمائی تھی. اسی دن وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے راتوں رات بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور اس کے قبضے سے اور اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک دوسرے شہر کا رخ کیا تھا, لیکن رات کے اندھیرے کی وجہ سے راستے کا ان کو صحیح علم نہیں ہو سکا, اور اس وجہ سے پھر وہ غلط راستے پر ہو لیے. غلط راستے پر ہونے کا مطلب قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گمراہ ہو گئے, بلکہ یہ ہے کہ لوگ اس منزل پر جس راستے سے عامتاً جایا کرتے تھے وہ اس معروف اور متعین منزل کے بجائے کسی دوسرے راستے پر ہو لیے تھے. اب ہوا یہ کہ جب وہ آگے گئے تو سامنے کی جانب سمندر پڑ گیا, اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تعاقب میں آ گیا. بنی اسرائیل نے کہا کہ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, میں تو اللہ کے حکم سے تم کو لے آیا ہوں اور تم کو نجات دلانے کے لیے نکلا ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نجات دلانے کے بہانے تم کو ہلاک کر دیں. اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت کبھی نہیں کرتے. چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی, اور حضرت موسیٰ نے اللہ کی وحی کے بعد پھر اپنے عصا کو سمندر پر مارا, اس کے 12 راستے بن گئے, پانی پورا جامد ہو گیا, اور پھر اس انہی راستوں کے ذریعے سمندر پار بنی اسرائیل ہو گئی. اور پھر فرعون جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے سے پار ہو سکتی ہے تو میں کیوں پار نہیں ہو سکتا, اور اسی امید میں وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیا, اور اپنے لشکر کو بھی اس کا حکم کر دیا. جب وہ بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ پاک نے پھر سمندر کو برابر کر دیا. جو پانی جامد اور ٹھہرا ہوا تھا اللہ نے اس کو پھر سے بحال اپنے اصلی حالت پر لوٹا دیا. پھر وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو گیا. اب فرعون جب ڈوبنے لگا اور جب منہ تک پانی آ گیا, جب سانس اکھڑنے لگی, تو اس نے کہا آمنتو برب العالمین, آمنتو برب ہارون و موسیٰ ما آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی اس رب کا میں بھی قائل ہوتا ہوں, اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. موسیٰ اور ہارون نے جس کو رب مانا ہے میں بھی اس کو رب مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لائے ہو جبکہ ساری زندگی یعنی جب تک تمہارے لیے موت کا وقت نہیں آیا تھا اس وقت تک تو تم نے نافرمانی ہی کی, بے ایمانی کی زندگی گزاری, بلکہ دنیا بھر کے اندر جس نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا اتنا بڑا دعویٰ تم نے کیا, انا ربکم الاعلی. تو اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا, اور ساری انسانیت کے لیے آج تک بھی اس کی لاش کو زندہ رکھ کر کے, اور زندہ کا معنی یہ ہے کہ باقی رکھ کر کے, وہ جس ذریعے سے بھی باقی ہو, نمونہ عبرت اللہ نے بنا دیا. تو یہ جو واقعہ اور ایک احسان ایک نبی کی برکت سے ایک امت کو نصیب ہوا تھا اور ان کو عطا ہوا تھا, اس کے شکرانے میں بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے. اور امت محمد کے ساتھ بھی یہ خاصیت تھی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کا روزہ مسنون ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو مسنون قرار دیا. چنانچہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر سال آپ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. وفات سے ایک سال قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر, تو ہم کو ان کی مخالفت ضروری ہے. یہود کی مخالفت عبادات تک کے اندر ضروری ہے. وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ عبادات تک کے اندر بھی امت مسلمہ غیر قوموں کی مشابہت کو اختیار کرے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں حیات رہا تو 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھوں گا, لیکن اگلے سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اس واسطے آپ کو موقع نہ ملا. لیکن حضور کا چونکہ ارشاد تھا اور تعلیم تھی, حکم تھا, صحابہ نے اسی سا اگلے سال ہی سے اس کی تعمیل شروع کر دی, اور صحابہ نے 9 اور 10 کا اور 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے ایک تو یہ مسنون عمل ہوگا, اس کے ساتھ ایک مزید روزے کے اضافے کا عمل مستحب قرار دیا جائے گا. محرم کا 10 محرم کا جو روزہ ہوگا وہ مسنون ہوگا, 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا جو روزہ جوڑا جائے گا وہ مستحب ہوگا. یہ درجے جو متعین کیے جاتے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مسنون ہے, یہ علم کی اصلاح کے واسطے کیے جاتے ہیں, عمل میں کوتاہ بنانے کے لیے نہیں کیے جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو یہ عمل مسنون ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, یہ عمل مستحب ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہیں اس میں غلو یا اس کے اندر حد سے زیادہ تفریط, کمی اور کوتاہی کا شکار نہ بن جائیں, کہیں اس کو فرض نہ سمجھنے لگ جائیں, کہیں اس کی مسنونیت کا انکار نہ کر بیٹھے. یہ مطلب ہوتا ہے درجہ بندی کا, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم سنت جان کر چھوڑ دیا کریں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر کے اندر جب بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے, ان جماعت کے اہتمام کے واسطے مسجد تشریف لایا کرتے تھے, اور بھی مسنون اعمال مسجد کے چونکہ ہیں, بعض اعمال کے واسطے ان کے معتقدین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت سنت ہی تو ہے, آپ اتنی تکلیف کیوں گوارا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑے ہی غصے کے لہجے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, یا یہ ہے کہ سنت کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر سنت والا کام کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر یہ نام اس کو دینا کہ یہ سنت ہی تو ہے, یہ تو غلط علم کو پھیلانے والی بات ہوئی. کیونکہ سنت کرنے کے کاموں کے لیے ہوا کرتی ہے, سنت چھوڑنے کے کاموں کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے. سنت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ غیر لوگ اس کام کو انجام دینے کے لیے دوسرے طریقے اپنا رکھے ہیں, تم لوگوں کو اس کام کے کرنے کا طریقہ ہم نے یہ مقرر کیا ہمارے رسول کو بھیج کر کے. اللہ پاک ہم سبوں کو اس دن روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ مستحب عمل پر, اس مستحب کام اور روزے پر عمل کرنا آسان فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات کے اندر یہ مضمون بھی آتا ہے کہ عاشورے کے دن, 10 محرم کے دن, جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کے اندر وسعت کرتا ہے, عام دنوں کے اندر جو پکایا کرتا ہے اس سے کچھ بہتر پکا لیا کرے, تو اللہ پاک اس کی برکت سے سال بھر کے اندر اس کے لیے رزق میں برکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ, کہ ایک دن اللہ کا حکم سمجھ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ کر کے اس کو اگر اباحتن جائز سمجھ کر کے کر لیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ پاک سارے سال رزق کے اندر برکت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ دو عمل اس مہینے کے اندر اور اس دن کے اندر خاص طور پر اہمیت اور اہتمام کے قابل ہیں. اس کے علاوہ جو رسوم اور جو رواج اعمال کے, عبادات کے, ماتم کے, مواریث کے, یا اور اہل بیت کے تذکروں کے قبیل سے وارد ہوئے ہیں, یہ ساری کے سارے رسوم میں آتی ہیں. حتیٰ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یا ماہ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا مہذب ماتم ہے. کیونکہ اسلام کے اندر ماتم 3 دن کا عامتاً مقرر ہے, اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا مقرر ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کوئی ماتم مقرر نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کا تذکرہ خاص ان دنوں میں کرتا ہے تو وہ ماتم ہی کرتا ہے. اب تعالیٰ کل رسوم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, کل بدعتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.